أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق الله العظيم. یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 21 تک. پہلی 8 آیتوں میں جو مضمون گزرا وہ یہ تھا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس میں قرآن پاک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے مقصد کو بیان فرمایا گیا. جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون بھی ثابت، اور پھر اس کے ساتھ اس قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کو بھی بیان فرمایا گیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی، اپنا مالک ہونا، اپنا صاحب علم ہونا، صاحب قدرت ہونا، کہ ان کا ملک اور ان کی ملکیت کیسی ہے، کہ وہ ہر شے کے مالک ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اس کے بھی، جو کچھ زمینوں میں ہیں اس کے بھی، جو کچھ تحت ثرا میں ہیں اس کے بھی، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کے وہ مالک ہیں. پھر ان کا علم ایسا ہے کہ جو جہر کو بھی جانتے ہیں، سر کو بھی جانتے ہیں، اخفا کو بھی جانتے ہیں. جہر جو علانیہ ہوتا ہے، سر جو چھپا ہوا ہوتا ہے دلوں میں، اخفا جو چھپے ہوئے سے بھی آگے ہوتا ہے، یعنی جو دلوں میں مستقبل میں آنے والا ہوتا ہے انسان کے دل میں، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. پھر اللہ پاک نے اپنی الوہیت کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے، لائق عبادت اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب حسنا ہیں، سب اچھے اچھے نام ہیں، جن میں سے 99 ناموں کو انسانوں کو بتایا گیا قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 ناموں میں سے ایک نام مکتوم ہے، چھپا ہوا ہے، جو ہے صاحب اسرار بندوں کو اس پر مطلع کیا جاتا ہے، 99 کا تعارف کرایا گیا ہے. امام رازی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کے 4000 ناموں کا تعارف کرایا گیا ہے، لیکن اس میں سے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں 100 نام بتائے گئے. اس میں کیا مصلحت ہے وہ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے. نام تو اللہ پاک کے کام کے اعتبار سے ہیں، اور کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ ہیں، 4000 سے بھی بہت زیادہ ہیں. تو نام غیر متناہی ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے کتنے نام ہیں. بندوں کو جو بتایا گیا، مخلوقات کو جو بتایا گیا، فرشتوں کو جو بتایا گیا، جنات کو جو بتایا گیا، پچھلی قوموں کو جو بتایا گیا، پچھلی کتابوں میں جو بتائے گئے، پھر اس وحی میں جو بتایا گیا، غرض یہ ہے کہ جن ناموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، ان ناموں میں سے جن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ پاک قبول کریں گے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ، ان سے تم دعا کیا کرو. ایم ما تدعو قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پکارو اللہ کو یا رحمان کو، اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو، جس سے بھی چاہے پکارو، اسی کے لیے اسماء حسنہ ہے. تو جیسے اللہ کا اسم ذات، اس سے پکارا جاتا ہے یا اللہ یا اللہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء صفاتی ہیں، ان سے بھی اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا رحمان یا رحیم یا غفار یا تواب یا وہاب یا رزاق یا نافع یا ضار، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اور بغیر کسی حاجت کے محض اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایک حاجت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ حاجت محبت کی ہے. محبت کی حاجت میں حاجت نہیں ہوتی کوئی، یہی حاجت ہے کہ اس کو یاد کرے بغیر چین نہیں آتا، اس کو یاد کرنے میں مزہ آتا ہے. تو وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ میں بھی پکارا جا سکتا ہے، اور اللہ کے اسماء صفاتی کے ساتھ میں بھی پکارا جا سکتا ہے. اسماء الہیہ کی ایک بحث ہے جو اس وقت میں ذکر نہیں کروں گا، تصوف سے اس کا تعلق ہے. کہ اسماء کی قسمیں بہت ہیں، اسماء امہات و صفات الگ ہیں، اسماء صفاتی الگ ہیں، اسماء صفاتی میں پھر اسماء کیانی الگ ہیں، اسماء افعالی الگ ہیں، پھر جلالی الگ ہیں، جمالی الگ ہیں، اضافی الگ ہیں، اضافاتی الگ ہیں. بعض اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر بولنا پڑتا ہے، بغیر جوڑے کہ وہ اسم اللہ کا اسم ہے لیکن اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا. جیسے فالق ہے، خالق تو ہم سب جانتے ہیں نا، فالق بھی ایک نام ہے اللہ پاک کا، فالق الاصباح ہے نا، قرآن پاک میں ہی ہے، صبح کو نکالنے والا ہے. تو خالی نکالنے والا کوئی معنی نہیں بنتے، تو وہ بھی ایک قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی. یہاں یہ بتایا گیا کہ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں سارے اسماء حسنی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بہت بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان کی مصلحتیں، حکمتیں، فائدے بہت ہیں. ایک تو یہ کہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے امتوں کے، تاکہ امت محمدیہ کو حالات کا علم ہو جائے. پچھلا گرا اگلا ہوشیار، پچھلے لوگوں کے ساتھ میں جو تجربات ہوئے، تم اپنا تجربہ دہرانے کی کوشش مت کرو، خود تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. من جرب المجرب حلت بہ الندامہ، جو تجربہ شدہ بات کا پھر تجربہ کرنے جائے تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. بھائی ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، نہیں ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، ایک چیز ثابت ہو گئی، دیکھ چکے ہو، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ معلوم ہو چکا ہے. پھر کیا ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کر کے دیکھتے ہیں، موافقت بھی کر کے دیکھتے ہیں تجربہ کرنے کی. تو قوموں کے واقعات قوموں کے لیے، امتوں کے واقعات امتوں کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کے واقعات سے خود نبیوں کو فائدہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی ہے. وکل نقص علیک من انباء الرسل، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں رسولوں کے واقعات. وکل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، جس سے آپ کے دل میں مضبوطی آئے گی، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو واقعہ جو معاملات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی سیم معاملات ہوں گے. تو جیسے انہوں نے مشکلات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، صبر کیے، برداشت کیا، حوصلہ نہیں چھوڑا، بدعا پہ نہیں آ گئے، ایک دم مخالفت نہیں کی، کوئی دوسرا کام نہیں کر دیا، تو اس سے تسلی ہوتی ہے کہ یہ کوئی نیا میرے ساتھ نہیں ہو رہا. ورنہ ایک انتہائی مخلص اور شفیق کو بڑی الجھن سی ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کمی ہے، کیا قصور مجھ سے ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کام نہیں بن رہا. اس الجھن میں چلا جاتا ہے بندہ، لیکن کمی آپ کی طرف سے کچھ نہیں، کوئی شرط کم رہ گئی ہو، کوئی ریکوائر پوری نہیں ہوئی ہو، طریقہ سمجھانے کا اس میں کچھ کمی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ سامنے والے کے دل میں ہی نہیں ہے، وہ خود ہی ہدایت پہ آنے کے لیے ہے نہیں، طے نہیں ہو، وہ ہے ہی شقیوں میں سے. تو آپ کی طرف آپ تو کچھ بھی کر لیں. اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادب، جب طبیعت سے کوئی برا ہوتا ہے تو نہ ادب فائدہ پہنچاتا نہ ادیب فائدہ پہنچاتا. سنایا تھا میں نے قصہ، اذا کان الطباع طباع سوء والا، ایک عورت جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، اس کو بھیڑ کا بچہ مل گیا، بھیڑیے کا، تو اس نے لا کے اس کو پال لیا اپنے پاس. تو اس کے پاس بکریاں تو تھیں، بچہ چھوٹا تھا تو دودھ پلاتی تھی اس کو، وہی بکریوں کا دودھ پلاتی تھی. وہ بڑا ہو گیا، جب وہ بڑا ہو گیا تو بھیڑیا تو بھیڑیا ہے، اس نے جس کو جس کا دودھ پیا تھا اسی پہ حملہ کر دیا. تو یہ جو ماں تھی بکریوں کی جو مالکن ہے، اس نے کچھ اشعار پڑھے، ہمارے پاس عربی ادب میں پڑھاتے وہ تھا کہ زبان آنے کے لیے، تو اس میں ہے وہ، قتل تشوئی ہتی و فجات قلبی، میری بکری کو تو نے مار دیا، میرا دل تو نے دکھا دیا. بہت سے اشعار ہیں اس میں، اس نے یہ کہا کہ جب تو نے اسی کا دودھ پی کے اپنے کو بڑا کیا تھا، تو پھر تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے. فمن امباک انا ابا کا زیبو، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے. آخر میں اس نے یہ شعر پڑھا، اذا کان الطباع طباع سوء، جب طبیعت اندر سے خراب ہوتی ہے، فلا ادب یفید ولا ادیب، نہ کوئی ادب فائدہ پہنچاتا نہ کوئی ادیب فائدہ پہنچاتا. تو انبیاء کی بات بھی بعض لوگوں پر فائدہ نہیں کرتی تھی، کیوں؟ اس واسطے کہ طبیعت بیچ خراب ہے، اندر سے گڑبڑ ہے، تو اس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینی ہوتی تھی، امام الانبیاء کو بھی تسلی دینی مقصود ہے. تو حضرات انبیاء کے واقعات کے بیان کرنے کی ایک مصلحت خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا. جملے معترضہ کے طور پر مضمون تھوڑا سا دوسرا ایک بات ذہن میں آئی، اس کی ایک دو باتیں سنا کے پھر شروع کرتا ہوں اپنی بات. وہ یہ ہے کہ جب طبیعت بری ہوتی ہے تو کسی سے فائدہ نہیں ہوتا جو بولتے ہیں. تو انسانوں کے اندر جب جنات شریک ہو جاتے ہیں، شیاطین شریک ہو جاتے ہیں اولاد میں، پھر اس اولاد کے سدھرنے کی چانسز نہیں رہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب غیر شرعی طور طریق سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، غفلت پائی جاتی ہے، خلاف سنت امور انجام دیے جاتے ہیں. تو پھر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باضابطہ، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے شیطان سے یہ کہا کہ شارک ہم فی الاموال والاولاد، شریک ہو جاتو انسانوں کے مالوں میں اور شریک ہو جاتو انسانوں کی اولاد میں. تو انسانوں کی اولاد میں شریک ہونے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے، کیا مطلب ہے اس کا، اس کی تفسیر میں حافظ ابن قیم نے بڑی لمبی بات لکھی ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ اجنہ اور شیاطین یہ شریک ہو جاتے ہیں ازدواجی تعلقات میں، اور شریک ہو کے اپنا حصہ شریک کر لیتے ہیں آنے والی نسلوں میں، اور جب وہ نسل آتی ہے تو ان پہ تو شر غالب ہے، خیر مغلوب ہے اس وہاں پہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطنت جو ہے وہ بہت جلدی غالب آ جاتی ہے. پھر اب نہ نصیحت کام آتی، نہ تعلیم کام آتی، نہ تعدیب کام آتی، نہ ماحول کام آتا. اذا کان الطباع طباع سوء، اس لیے کیا ہے، بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے زندگی میں، خاص طور پر پیرنٹس کو، بڑوں کو بہت احتیاط سے زندگی گزارنی پڑتی ہے. ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ سب سے اسلم اور عافیت والا طریق کیا ہے، سنتوں کا اہتمام. ہر چیز میں سنت کیا ہے وہ اختیار کرنا. اور اس میں جو عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی جو سنتیں اور آداب بتائے ہیں وہ دیکھنے کے اعتبار سے فرض واجب نہیں ہے، لیکن وہ اس میں اتنا سیکریٹ بھرا ہوا ہے، اتنا راز بھرا ہوا ہے، اتنی خفیہ حقیقتیں بھری ہوئی ہیں کہ چونکہ سامنے نہیں ہے وہ، اس لیے اندازہ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، طہارت کی دعائیں ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کی دعائیں ہیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، رہنے، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور سنتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کر لیے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے لوگوں کے، جو لوگ دوسری تھوڑا سا تعلقات وغیرہ رکھتے ہیں، معاملات اجنہ وغیرہ کی رین سے تعلقات رکھتے ہیں اس میں، اور دوسرے اور آفات و بلیات پر جن کی نظر ہوتی ہے اس میں، بیماریوں اور ہواؤں سے جن پر نظر ہوتی ہے ان کی باتوں میں، ان کی تحریرات میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ ہوا مسخر تھی، تو ہواؤں میں کتنی قسم کی ہوائیں ہیں اور کون سی ہوا کیا کام کرتی ہے، اس کی بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ام ملدم کی اور فلاں کی اور فلاں کی فلاں فلاں کی، ہوا کی قسمیں ہیں. یہ فالج ہونا ہوا کی قسموں کا ایک اثر ہے، پھر لقوہ ہونا ہوا کی قسموں کا ایک اثر ہے، بیماریوں کا ہونا ہوا کی قسموں کا ایک اثر ہے، ہواؤں کا کچھ کام ہے، پانیوں کے کچھ کام ہے. روحانی مخلوق جو ہم کو نظر نہیں آ رہی بہت ہے، کئی قسموں کی ہے وہ، اس میں اجنہ اور شیاطین بھی ہیں. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کی خصوصیت صرف ثواب کی نہیں ہے، ثواب کی بھی ہے، پلس اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نئی نظر آنے والا انسین ورلڈ جتنا بھی ہے، نئی نظر آنے والی جو دنیا ہے، اس دنیا میں بے شمار حقائق پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں سیفٹی کا سسٹم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اس لیے ہر مسلمان کو ان چیزوں کا بہت اہتمام ضروری ہے. جو جنات کا علاج کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے روزانہ اس کو ستانا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، جو آدمی سنت کا پابند ہوتا ہے، دعائیں کا اہتمام کرتا ہے، اس کو نہیں ستا پاتے ہم لوگ. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب، طہارت وغیرہ کی جو دعائیں وغیرہ ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں نا. حضور نے فرمایا کہ اسی سے پارٹیشن قائم ہوتا ہے انسان میں اور جنات میں، یہ تو حدیث میں، ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، انسان کے ستر کے درمیان اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ وہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیں تو ایک دعا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے آنکھوں سے پردہ ہو جاتا ہے. پاکی کے جو مسئلے ہیں، باوضو رہنے کی جو باتیں ہیں، طہارت کے جو مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسی سب پوری دنیا ایسے ہی ہے یہ سن. تو اس لیے خیر یہ بات اس پر نکل آئی ضمنی طور پر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، اور پھر علوم بھی ہوتے ہیں کہ کس کس قسم کا واقعہ پیش آیا، کیسی کیسی باتیں ہوئی. تو خالی ایک تسلی نہیں ہوتی، اور بہت سی باتیں آپ کے لیے بھی کام کی ہوں گی. ہر آدمی کا ذہن، ہر آدمی کا دل اپنی سطح سے لیتا ہے بات کو. سرکار پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں، کیا کیا غوامز ہیں، وہ تو انہیں کو پتا ہے، اور اس کے ساتھ امت کو بھی آپ کی ان کے علوم سے بڑا حصہ ملتا ہے، بڑے فائدے اس میں حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک میں تلاوت کی حیثیت سے اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، پھر سمجھا بھی جاتا ہے تاکہ امت بھی اسے سبق لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے، آٹھویں نویں آیت سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ہیں، اور واقعے میں واقعہ مقصود نہیں ہوتا، کام کی چیز مقصود ہوتی ہے. اس لیے ہر جگہ ایک الگ اسٹائل ہے، ایک الگ اسلوب اور انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جب دی جا رہی تھی وہاں سے سنایا جا رہا، سورہ قصص میں، وہاں ادھر سورہ شعراء میں، اور وہاں جو بیان کیا گیا ہے وہاں ایک دوسرا انداز ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کس طریقے سے پیدا ہوئے، اور کن حالات میں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا کرنے سے ہمارا مقصود کیا تھا. نبی کو ہم نے پیدا کرنا چاہا تو کیوں چاہا، ہم نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پورا پیدائش کا بیان، پھر آگے تک گئے بہت آگے تک. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، بڑے ہونے کا، ان کی پرورش کا، فرعون کے محل میں ان کے پہنچنے کا، فرعون کے دربار میں پلنے کا، اور پھر وہاں وہ واقعہ پیش آنے کا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر چلے جانا پڑا، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، آگے ہے بعد میں ضمنی طور پر. تو یہاں بات شروع ہو رہی یہاں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے؟ اس سے پہلے اگر نہیں آیا ہے، پہلی مرتبہ نازل ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تب تو عطا کا آپ کے پاس آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب تک نہیں آیا، ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. مگر سوال کا انداز اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے، یہ کئی جگہوں پر ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ سوال سوال کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ سوال استطلاع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی توجہ طلب ہے یہ بات بولنے کے لیے، فوراً متوجہ ہو جانے کے لیے. آپ کو پتا ہے کیا ہوا دنیا میں، ہم اپنی زبان کے اندر بھی کسی کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا، اخبار میں کوئی خاص بات آ گئی، یا خبر میں میڈیا میں کوئی خاص بات آ گئی، یا وہاں پہ بازار میں کچھ ہو گیا، کوئی بڑی چیز ہو گئی، تو اب کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ تو یہ آپ کو معلوم ہے، بلکہ جو آپ پوچھتے ہیں وہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، معلوم بھی ہو گیا ہوں گا. اور ایک سے دو مرتبہ، دو سے تین مرتبہ، کئی جتنوں کے سامنے آ رہے ہیں بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ سوال بمانا سوال نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی، جواب معلوم نہیں ہے تو سوال ہوتا نا بھائی. حق تعالیٰ شانوں کو جواب معلوم نہیں ہے ویسا تو نہیں ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہے نہیں ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے. پہلے اگر وہی آ گئی تب بھی، پہلے وہی نہیں آئی تب بھی، تو اس پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس پوچھنے کا مقصد متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے پاس آیا ہے، معلوم، یعنی آپ کو آنا معلوم ہونا چاہیے یہ بات آپ کو، اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو، پوری انسانیت کو. چونکہ خطاب حضور کو ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن بات کا جو محمل ہوتا ہے، سنانا جو ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے پاس اگر یہ سوال آیا ہے تو حضور نے قرآن میں ہونے کی حیثیت سے اس کو پڑھا ہے نا، تو قرآن تو ساری انسانیت کے لیے. تو یہ صرف آپ کو خطاب تھا ویسی بات نہیں ہے، یا ہر مخاطب کو خطاب ہے، یہ ہر انسان کو خطاب ہے، ہر مسلمان کو خطاب ہے یہ. مگر براہ راست خطاب حضور کو ہوتا ہے ایسی چیزوں کے اندر، اور بالواسطہ خطاب پورے انسانوں کو ہوتا ہے، تو میں اور آپ بھی اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا؟ یعنی پتہ نہیں ہے تو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر پتہ بھی ہے تو یہ پتہ پھر کرو جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، چونکہ اس میں جو بات ہے وہ آپ کو دوسرے ذرائع میں وہ پختگی، وہ یقینی، وہ اتھنٹک پنا نہیں ہو سکتا. ہوا کیا؟ اذ رأى نارن، انہوں نے ایک آگ دیکھی. جس وقت میں کہ انہوں نے دیکھا آگ کو، فقال علی اہلی ہی، فرمایا اپنے گھر والوں سے، ام کسو ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ لے آؤں، آگ لے آؤں روشنی کے لیے، جلانے کے لیے، پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، او اجید علی النار ہدا، یا میں آگ پر وہاں کوئی ہدایت بتانے والا، راستہ بتانے والا پالوں، کوئی آدمی ہو جسے راستہ مل جائے. جس وقت انہوں نے آگ کو دیکھا، تو کس وقت آگ کو دیکھا تھا؟ تو پھر مفسرین آتے ہیں یہاں پہ، یہ قصہ کب پیش آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ گھر والوں سے کہا تو کیا مطلب ہے؟ گھر والوں سے کہا میں آگ کو لاؤں گا تو کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ یا میں ہدایت ہادی کو کوئی پاؤں گا، کسی راستہ بتانے والے کو، تو کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس میں پھر تفسیر آتی ہے، پھر تفسیر مختلف روایتوں سے واقعات سے جمع کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں ٹھہرے ہوئے 10 سال گزر گئے. اب عبد الاجلین پوری کی انہوں نے، 8 سال بکریوں کو چرانا طے ہوا تھا، اور 2 سال کا اختیار تھا کہ 2 سال مزید آپ بکریوں کو اگر چلا رہے میرے پاس تو اور اچھی بات ہوگی آپ کی طرف سے، اور اس شرط پر میں نکاح کر رہا ہوں آپ کو، آپ کا اپنی بیٹی سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے پاس ان کو اجرت پر رکھ لیا تھا، مزدوری پر رکھ لیا تھا، اور مزدوری کے اندر بھی مزدوری کی نوعیت یہ تھی کہ یہ مزدوری شرط کے درجے میں تھی، نکاح کے مہر کے مہر کی جگہ پر تھی. اور وہ بیٹی اپنی، ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں جن کا ذکر ہے اس میں قرآن پاک میں ہے، اس میں سے 1 بیٹی سے شادی کرنا انہوں نے طے کیا، اور یہ کہا تھا کہ تم یہ کام کرو. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح فرما دیا تھا. تو جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنی والدہ سے اور اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں. ان کی والدہ مصر میں ہی رہ گئی تھی، سب کو ہی پتا ہے کہ وہ مصر میں ہی تھی، فرعون کے دربار میں جو ہے نا بچے کو دودھ پلانے کا کام کرنے کا فریضہ انہوں نے انجام دیا. اور ان کی ایک بہن تھی، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے ہی پہلے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن سے اور اپنی امی سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام سے میں ملنا چاہتا ہوں. اور اصول ویسے ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام مجرم تھے فرعون کے، یعنی فرعون کی طرف سے ان کو وارنٹ جاری تھا ان کو گرفتار کرنے کا، ان کو سزا دینے کا، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ ایک آدمی کا مرڈر کیے ہیں، قتل کر دیا ہے انہوں نے. واقعہ حقیقت واقعہ سے تو وہ لوگ واقف تھے نہیں، لیکن جو ان کے سر پہ آ گئی بات وہ یہ تھی کہ اس وجہ سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی ہونے والی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے شہر سے. اب 10 سال کی طویل مدت ہو گئی تھی شاہی دربار میں، 10 سال 5 سال کے بعد قصہ جدھر کا ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ قاعدہ قانون تو کوئی تھا نہیں نا. قاعدہ تو جب ہی بنتا تھا جب ہی نافذ ہوتا تھا، پہلے کے بادشاہوں کے پاس پہلے سے کوئی بنے ہوئے قاعدے نہیں ہوتے تھے، اور ایک قاعدہ ایک پر اپلائی ہوا تو دوسرے پہ بھی اپلائی ہوتا ویسا نہیں رہتا تھا، دوسرے کے ساتھ دوسرا قاعدہ، تیسرے کے ساتھ تیسرا رول، چوتھے کے ساتھ تیسرا رول. بادشاہ وقت ہے، جو ان کے منہ میں آیا وہ قانون ہے. اب 10 سال ہو گئے تھے، قصہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ بھی اندیشہ نہیں رہا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، یعنی بیٹی داماد کو دونوں کو، کہ ٹھیک ہے آپ جا کے اپنی امی سے یعنی گھر والوں سے مل کر آئیے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ تھی، بعض تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ خادم بھی ساتھ میں تھا ان کے، اور بعض تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، اور یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ خود وہ اس وقت بھی حاملہ تھی، راستے میں سفر کے دوران بھی ان کو حمل ہی تھا اس وقت بھی، تو بالکل قریب الولادت بھی تھی، کبھی بھی کسی وقت ہو سکتی ہے اولاد، تو وہ صورتحال تھی. تو جب وہ وہاں پہنچے تو چونکہ راستے میں بادشاہوں کا ڈر ہوتا ہے، راستے پرامن تھے نہیں، تو انہوں نے معروف راستے کے بجائے مصر کو جانے کے غیر معروف راستے کو اختیار فرمایا. غیر معروف راستہ جنگل کے اندر جو ہو کے جاتا ہے، جس پگڈنڈیوں میں سے، جس کا بنا ہوا نہیں ہوتا کوئی راستہ بلکہ ایک انداز پہ آدمی کو جانا ہوتا ہے، ویسا راستہ تھا. رات ہو گئی اور سردی بہت زیادہ تھی، برف کا زمانہ تھا، تو برف بھی تھی سردی بھی انتہائی شدید تھی، راستہ غیر معروف تھا، اندھیری رات ہو گئی اور راستہ بھٹک گئے. تو اس وقت یہ صورتحال ہوئی کہ کسی طریقے سے نہ تو کوئی راستہ بتانے والا تھا اور نہ ہی کوئی اس وقت سردی کا، گرمی کا اور کھانے پکانے کا انتظام ساتھ میں تھا، جو کچھ تھا ہوگا وہ خرچ ہو گیا ہوگا راستے میں آتے جاتے. تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی، اور آگ دیکھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ. اس زمانے میں آگ سلگانے کا جو طریق تھا وہ چقماق کا پتھر تھا، ایک پتھر ہوتا ہے، ہم نے خود بھی بہت مرتبہ اس سے آگ جلائی ہے، کھیلتے کھیلتے ہمارے یہاں بہت پڑے ہوتے تھے جنگل میں، تو وہ جلاتے تھے روئی کو رکھ کے، جب ہم دیکھتے تھے کہ لوگ بیڑی بنا رہے ہیں، بیڑی سلگا رہے ہیں، سگریٹ سلگا رہے ہیں، تو شوق میں ہم لوگ بھی پتھر لے کے مارتے تھے، رگڑتے تھے، پھر اس میں کیسے سلگایا جاتا ہے، کپڑا کیسے رکھتے ہیں، کاغذ کیسے رکھتے ہیں، کیا ہوا ہے، میں نے بہت مرتبہ تجربہ کیا ہوا ہے چکماک کا. تو وہ دو پتھر ہوتے ہیں گیرو کے، اگر ان کو لے کے آپ رگڑ دیں تو اس میں آگ بنتی ہے، اس کے درمیان سے آگ نکلتی ہے، اسی سے سلگا لیتے ہیں سب چیزیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکماک کے ذریعے سے کتنا بھی کام لیا وہ کام ہی نہیں کیا اس نے، کیونکہ جو کام ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جس مقصد کے لیے، وہ اس کے اعتبار سے پھر وسائل بھی بنتے جاتے ہیں. اب آگ کا انتظام ہوا نہیں، آگ کی فوراً ضرورت پیش آ گئی ہے، اہلیہ کو زچگی کا ٹائم آ گیا ہے، تو بہت ان کو پریشانی ہوئی، تو بہت دور انہوں نے آگ محسوس کی. تب یہ کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے. فقال علی اہلی ہی، فرمایا اپنے گھر والوں سے، تب گھر میں چاہے بیوی ہو اور اس کے ساتھ خادم ہو یا کوئی اور بھی ہوں، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ امکسو. اہل تو ویسے جمع کا کے لیے ہوتا، وہ کئیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے تفخیمن، اور کئی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. امکسو ٹھہر جاؤ تم، اور ٹھہر جاؤ سے مراد جانے سے ٹھہر جاؤ نہیں، میرے پیچھے آنے سے ٹھہر جاؤ. خود ہی نہیں جا سکتے تھے کہیں، تو اہل ویال کہاں سے چلے جا سکتے تھے؟ تو امکسو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ چلتے رہو میں آ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم لوگ ٹھہر جاؤ، وہاں تو جانے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ تھا کہ جدھر میاں جا رہے ہیں کہیں ادھر پیچھے پیچھے نہ آئیں، اور وہ اوپر چڑھنے کی بات تھی پہاڑ پہ، اور حالت ان کی چڑھنے کے قابل تھی نہیں، تو اس لیے فرمایا. امکسو کا ترجمہ کیا ہے؟ امکسو من خلفی، میرے پیچھے آنے سے رکے رہو، آؤ نہیں، ٹھہرے یہاں، میں واپس آؤں گا خود ہی. انی آنست نارا، میں نے محسوس کیا ہے آگ کو، میں دیکھ رہا ہوں آگ، جا کے میں یہ کروں گا کہ اگر مجھے آگ ملتی ہے تو میں لے آؤں گا وہ آگ. لعلی آتیکم منہا بقبص، میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں گا، کوئی انگارا لے آؤں گا. آگ پہلے زمانے میں یہی صورت ہوتی تھی، مشال جلا لی جاتی تھی، راستے کو اسی سے روشن کر لیا جاتا تھا، اسی سے پکا لیا جاتا تھا، اسی سے اجالا کر لیا جاتا تھا، اور تو شکلیں تھی نہیں. او اجید علی النار ہدا، یا میں پاؤں گا آگ پر آگ کی جگہ پر کسی ہدایت دینے والے کو، راستہ بتانے والے کو، جو غیر معروف راستہ ہے. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب آئے موسیٰ اس آگ کے پاس تو ان کو ندا دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. قرآن پاک میں تو ایک خاص جملہ ہوتا ہے، خاص مقصد ہوتا ہے اس میں، کہ ادھر ادھر کی تفصیلی باتوں میں نہیں جایا جاتا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ پہنچے اس آگ کے پاس تو پہنچتے ہی آواز آ گئی یا کچھ واقعہ اس کے ساتھ اور پیش آیا، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بہت تفصیل سے ہوتا ہے، بڑی تفصیلات ہوتی ہیں اس کی. لکھا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ کی طرف گئے، اس جگہ پر ایک درخت ان کو نظر آیا، اس درخت میں آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کے ہر اس کی جڑ میں بھی، اس کے پتوں میں بھی، اس کی شاخوں میں بھی آگ ہی کا شعلہ لگ رہا تھا وہ درخت. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ درخت ہرا تھا، تو درخت کے ہرے پن کو اس کے کلر میں اور آگ کے کلر میں کوئی ایک دوسرے، یعنی آگ جلا نہیں رہی تھی درخت کو، درخت سے آگ کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا تھا، آگ سے درخت کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور پورے درخت کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اس میں سے شعلے نکل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو بہت دیر تک جو ہے کھڑے رہے کہ کوئی چیز اس میں سے گر پڑے جل کے تو میں لے جاؤں، لیکن یہ ہے کہ وہ جیسی کی ویسی ہے اور اس کے شعلے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ لکھا ہے تفسیر یعنی ابن تفسیر کبیر میں امام راضی نے، کہ انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی تاکہ اس آگ کو جلائیں اس سے، تو جیسے ہی لکڑیاں جمع کر کے، چورا جمع کر کے اس آگ کو جلانے کی کوشش کی، وہ آگ پیچھے ہو گئی. یہ ان کے لیے عجیب معمہ تھا کہ بھئی یہ کیا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے جمع شروع کی تو وہ آگ ادھر آنی شروع ہو گئی، تو وہ بھاگے پیچھے، یہ کیا ہے بھئی، بجائے اس کے کہ میں اسے جلا دوں یہ تو خود ہی میں جلا دے گی. ایک عجیب و غریب صورت تھی. پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ اچانک یہاں سے آگ ختم ہو گئی درمیان میں، پھر یہ دیکھا کہ وہ آسمان سے اس کی کرنیں آ رہی ہیں. کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حیرت ہو گئی. حیرت ہو کے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں. جب آنکھیں بند کر لیں تو اللہ نے کہا کہ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسماء و صوتک، تک آپ کی آواز تو میں سن رہا ہوں لیکن میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ آپ کہاں ہیں، اینا انت. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے آگے ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تم کو محیط ہوں. انی معک و وراءک و خلفک و قدامک و انا محیط بک، میں تم پر محیط ہوں. انی انا ربک فاخلع نعلیک. تو غرض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں کچھ ایسی بات ہوئی، واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد میں اچانک ان کو آواز آئی. اب یہ مفسرین کرام اس بات میں جاتے ہیں کہ یہ آواز کیسی آئی، کہاں سے آئی، کس طرح سے ان کو سنائی دی، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین آیا کہ اللہ ہی فرما رہے ہیں، کوئی اور دوسرا نہیں فرما رہا، ابھی آواز آ گئی. اب آواز آئی تو اللہ تعالیٰ آواز یہ آئی کہ میں آپ کا رب ہوں. اب میں آپ کا رب ہوں تو آواز تو آ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ میرے رب ہی مجھے ندا دے رہے ہیں، آواز بول رہے ہیں بول کے. اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں سمجھ میں آنے کے لیے، تھوڑے علوم عقلیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہوتا اصل میں ایسی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آواز اور کان ایک ہی ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ترجمانی میں یہ بات آئی ہے کتابوں میں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے اس بات کو تو کان سے نہیں سن رہے تھے، کان سے بھی سن رہے تھے، آنکھ سے بھی سن رہے تھے، پاؤں سے بھی سن رہے تھے، ہاتھ سے بھی سن رہے تھے، پورے جسم سے سن رہے تھے. اور جو آواز ان کو آ رہی تھی وہ سب جگہ سے آ رہی تھی، درخت میں سے بظاہر آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جڑ میں سے آ رہی، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ پتوں میں سے آ رہی، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شاخوں میں سے آ رہی، آواز آ رہی تھی انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. تو یہ مختلف قسم کے معجزات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کا، یہ واقعات متحیر حیران کن واقعات پیش آئے ہی اس لیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کوئی خرق عادت معاملہ ہے یہاں پہ. اور پھر اس کے ساتھ ایک علم حضوری ہوتا ہے. علم حضوری اس کو کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے آدمی کے وجدان میں ایک چیز پیدا کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کو علم حضوری کہتے ہیں. وجدانی علوم سارے حضور کے ہی ہوتے ہیں. وجدانی علوم کا مطلب ہے اس کی ایک مثال کھانے پینے کی اذواق ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو ذائقے ہوتے ہیں اس کو تعبیر سے تعلق ہی نہیں رکھتے، اس کا آپ کسی ذائقے کو نہیں بتا سکتے، کسی ذائقے کو آپ الفاظ میں بتائیں نہیں، یہ اس کا تعلق علم حضوری سے ہے. وہ علم حصولی ہو کر حضوری ہوتا ہے، بغیر پہلے حاصل ہوتا ہے پھر وہ حاضر ہوتا ہے. ایک علم حضوری اور اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے، بلکہ وہ خود علم حصولی کو میں بتا رہا ہوں کہ علم حصولی تعبیر کا نہیں ہوتا. اب کیلا یہ بھی میٹھا ہے، آم یہ بھی میٹھا ہے، چاکلیٹ یہ بھی میٹھی ہے، آئس کریم وہ بھی میٹھی ہے، سنتر آرنج وہ بھی میٹھا ہے. میٹھے کی کتنے قسمیں ہیں، لیکن کس ٹائپ کا یہ میٹھا ہے آپ کس طرح الفاظ میں بتاؤ گے، اس کو بتا ہی نہیں سکتے. وجدان سے تعلق رکھتا ہے، گرم اور ٹھنڈا ہونا وجدانی چیز ہے، گرم ہے. مگر یہ آپ کو چونکہ پہلے سے پتا ہے علم حصولی کے طور پر کہ گرم کیا ہوتا ہے، اس لیے گرم ہے بولے تو آپ کو معلوم رہتا ہے. وہ تو اصل چکھنے سے تعلق رکھتا ہے، چھونے سے تعلق رکھتا ہے کہ گرم ہے کہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو اس لیے یقین نہیں آتا تو ان کا ہاتھ لگا دیتے، ذرا سا چائے کی پیالی کو پکڑنے جاتے ہیں گرم ہے تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا گرم کیا ہے، تو اس کا ذرا ہاتھ لگا دیتے تو وہ چھوڑ دیتا ہوں. اس کو پتا ہے، اس کو یہ تو نہیں معلوم کہ اس کو گرم بولتے ہیں، مگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہوتی. ایسے ہی علم حضوری میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اندر سے آدمی مطمئن ہو، تسلی والا ہو جاتا ہے یقین کے درجے میں مختلف شواہد سے کہ یہ وہی چیز ہے جو بات میں جان رہا ہوں. جیسے خوابوں وغیرہ میں بعض مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو علم حضوری کے طور پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حضور ہی ہیں. کیسے معلوم بھائی آپ کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت ہوئی؟ بولتے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ بات ہوئی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو مجھے خواب میں یہی بات ذہن میں تھی، یہی بات میرے علم میں تھی کہ آپ حضور ہیں. وہ علم حضوری کا ایک وہ ہے، ہلکا سا شائبہ ہے، وہ اس پر بھی علماء کرام اطمینان کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اس کو. تو علم حضوری کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر بغیر دلیل کے ایک ایسا علم پیدا ہو جاتا ہے کہ جو محتاج دلیل نہیں ہوتا اور مفید یقین ہوتا ہے، یقین کا فائدہ اس سے ہوتا ہے، اندر میں وہ چیز ہوتی ہے. یہ بالکل اللہ تعالیٰ مخلوقات میں ایسا علم بہت سی مخلوقات میں پہلے سے پیدا کر دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دودھ پینے کا طریقہ پہلے سے پیدا کر دیتے ہیں، مرغی کے بچے کو انڈے میں سے نکلنے کا طریقہ پہلے سے سکھا دیتے ہیں. انڈے کے اندر بند ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کو پھوڑنا ہے، وہ ٹک 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 کر کر کے کر کے، حالانکہ اچھا خاصا مضبوط ہوتا ہے وہ، آپ ویسے انگلی سے مار کے دیکھے نہیں ہوتا آسانی سے، تو مگر وہ پھوڑ کے نکل آتا ہے. بکری کے بچوں کو، جانوروں کو پیدا ہوتے ہی چلنا، بھاگنا، دوڑنا جو سکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ درندوں کو شکار کرنا، پنجے مارنا جو سکھایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ بھی تربیت دیتے ہیں، لیکن اگر تربیت نہ بھی ملے ماں باپ کی تو خود بھی وہ سیکھ لیتا ہے. وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیات والا علم ہوتا ہے. تو اس قسم کی بات بھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ پیش آئی ہو کہ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، ان کو یقین کا علم یقین حاصل ہو گیا. اور پھر یہ جو معجزات ان کے ساتھ میں ہو رہے تھے، اور کیا کیا معجزے ہوئے جس کی وجہ سے معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک ہی بول رہے ہیں اور اللہ کے رسول یہ بن رہے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ معجزے کے ذریعے سے ہی ثابت کیا جاتا ہے کہ واقعی آپ میرے پیغمبر اور میرے رسول بن رہے ہیں. ہوا یہ قرآن پاک میں جن الفاظ کے ساتھ میں یہاں ہے، دوسری جگہ پر اور تفصیلات بھی ہیں. یہاں پر جو ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس آئے، نو دیا یا موسیٰ، تو ان کو آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتیاں اتار دو. انک بالواد المقدس طوا، بے شک آپ مقدس وادی میں ہو جس کا نام طوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ سے چل کر گئے تھے، اس جگہ سے جہاں تک پہنچے، طوا کے اصل معنی تعین کے ہیں، لپیٹنے کے، چل کر جانے کے ہیں. جس مسافت کو آپ نے طے کیا وہ، یا جس مقام پر یہ آگ نظر آئی تھی وہ، اس کو طوا نام بھی بتایا گیا کہ یہ جگہ کا نام ہے، اور مفسرین معنی کے اعتبار سے بھی اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ مطلب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ وادیہ مقدس ہے، یہ مقدس جگہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی جوتیاں اتار دو. علماء کرام نے اس سے یہ بتایا ہے کہ تقدس اور ادب اور احترام کے تقاضوں میں سے ہے جوتیوں کا اتار دینا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جوتیاں اتار دی گئیں. لیکن بعض مرتبہ بعضی چیزیں آداب کی ہوتی ہیں، بعضی چیزیں احکام کی ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو حکم تھا اخلاء، اتارو، حکم کا صیغہ ہے، تو ان کے لیے تو اتارنا ضروری تھا. تو کیا جتنے بھی وادی مقدس ہیں، مقدس مقامات ہیں، کیا وہاں پہ جوتے اتارنا واجب ہے؟ اسی سے پھر مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کیا نماز کے لیے جوتے اتارنا ضروری ہے، یہ مسئلہ وہاں سے نکلتا ہے. پھر علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں، ان نزاکتوں کو علماء زیادہ سمجھتے ہیں. مجموعی طور پر یہ بات ہے کہ محترم کام کرنے کے لیے اور محترم جگہ پر جوتے اتار دینا آداب میں سے، واجبات اور ضروریات میں سے نہیں. اور اگر جوتے میں نجاست کا گمان غالب ہو تو اس اعتبار سے پھر حکم مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نجاست کے ساتھ مثلا نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو حکم بڑھ جائے گا کہ بھائی آپ پہن ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر پاک ہیں جوتے، پھر بھی جوتے اتار دینا یہ نماز کے آداب میں سے ہوگا. اگر ضرورت پیش آ جائے تو جوتوں کے ساتھ پڑھنا چاہے کوئی آدمی تو پڑھ سکتا ہے. ایسی ضرورت پیش آ گئی، سردی اتنی زیادہ ہے کہ جوتے اتار کے نماز پڑھنے کے لیے پیر خالی رکھیں گے تو پیر اکڑ جائیں گے، تکلیف ہو جائے، نہیں بھی اکڑیں گے تو شدید تکلیف ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے وقت میں آپ جوتے نہ اتارو. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت جوتے پہنے بھی رہو، بیلنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ادب اپنی جگہ پر ہے اور ترک ادب کی اجازت اپنی جگہ پر ہوتی ہے موقع محل کے اعتبار سے. بحیثیت مجموعی جوتے ہمیشہ اتارنا چاہیے نماز کے وقت میں، حتیٰ کہ نماز جنازہ کے بھی وقت میں. نماز جنازہ میں نے دیکھا کہ سب جوتوں سے پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے رواج اس کا، یہاں پر ہے. یہاں پہ بدتمیز زیادہ ہیں، وہاں پہ کم ہے ذرا. مگر اگر سردی بہت زیادہ ہے تو اجازت ہے اس کی کہ جوتوں کے ساتھ پہن لیں، اور اگر سردی بہت زیادہ نہیں ہے تو جوتے اتار دینا چاہیے. نماز جنازہ بھی نماز ہی ہے، احکام نماز ہیں اس میں پورے، بغیر وضو کے نہیں ہوتی وہ، اسی لیے. ایسے ہی ہماری عام نمازیں جو ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، یہ عقیدہ بھی نہیں ہے. جوتوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی بلا ضرورت بھی جوتے سے پڑھا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، صرف مکروہ ہے. مطلب کراہت کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے. بے ادبی ایسی چیز ہے کہ جو حکم لگائے جانے کے اعتبار سے کسی حرام کے چھوڑنے کو واجب کے چھوڑنے کو مستلزم نہیں ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ حرام واجب کو چھوڑ دیا، ادب فرض نہیں ہوتا، ایک عجیب بات ہے. لیکن ادب ایمان کو ختم کر دیتا ہے اگر ایمان ادب چھوڑ دیے تو. ادب ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس میں جس کا ادب کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ احترام اور تقدس ہے. اگر بے ادبی کرنے میں ادب کرنے کو، ادب چھوڑنے کو ہلکا سمجھ کے کیا گیا تو جس کو ہلکا سمجھا گیا وہ چیز چھوٹی نہیں رہتی بعض منٹ. اصل بات وہ ہے، ادب میں یہ نزاکت ہے کہ ادب فرض نہیں ہوتا، لیکن ترک ادب بعض مرتبہ فرض سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے کیا ہے، ادب کبھی نہیں چھوڑنا ہے. سمجھے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہوتا لیکن اس کا ترک جو ہے وہ کس سچویشن میں ہوا ہے، کیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے سارے علماء کے نزدیک بالاتفاق ادب جو ہے وہ ٹوپی پہن کے پڑھنا ہے نماز، اور ٹوپی کا نکالنا بے ادبی ہے. ٹوپی نکال کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اس بے ادبی کا منشا کیا ہے، اگر یہ طے کیا جائے تو بعض وقت وہ ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے. کیوں بے ادبی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اللہ کی؟ سوال یہ اگر پیدا کرے کہ نماز ادب ہے، نماز میں ٹوپی ادب ہے، مسئلہ نہیں ہے. اب ایک آدمی بولا نہیں میں اس کے بغیر پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں ہم؟ کیوں ادب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک کا؟ کیوں ادب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کا؟ صحابہ نے ادب نہیں کیا، نبی نے ادب نہیں کیا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور اگر جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے ایسا بےہودہ جواب دیں کہ بولا نہیں بولا نہیں، بولے تو اما مرو بابا مرو، بولا نہیں ویسی بات ہو جاتی ہے. وجہ اس کی وہی ہوتی ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے وہ فرض اور واجب کے اعتبار سے، لیکن ترک کرنے کا سبب کیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے ادب میں یہ بات ہے. ایسے جوتوں کے اتارنے کا بھی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ فخلا نالیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، ان کا بالواد المقدس طوا، بے شک آپ ایسی وادی میں ہیں جو کہ مقدس ہے اور جو کہ طوا ہے. بات آ گئی تو ایک مسئلہ ٹوپی کا نکلا تو سناتے ہوئے چلوں. چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ صحیح علم والے بہت کم ہیں، غلط علم والے بہت زیادہ ہیں، تو غلط علم کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام بڑا ہوتا ہے یہاں پہ. اس میں بیچارے ہمارے نوجوان بچوں کو، خاص طور پر جو ہندوستان پاکستان سے آئے، بڑا بہکایا جاتا ہے. اور ان کو ایسی لاجک، ان کو تو پتہ ہوتا نہیں پہلے سے، تو وہ گڑبڑا جاتے ہیں کہ کیا قصہ ہے بھائی، ایسا ہے شاید یہ ایسے ہی ہے، یہ لوگ عرب ہیں، ان کو پتہ زیادہ ہے، ان کو قرآن حدیث معلوم ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے کم وہ بیچاروں کو معلوم ہوتا ہے، سیکھتے ہی نہیں، اس وجہ سے نہیں معلوم ہوتا. ان کے نزدیک ایک چیز یہ چلی ہوئی ہے جو لوگوں کو پہنکا دیا انہوں نے، وہ ہے کہ ٹوپی پہننا بدعت ہے. اور تو کون آدمی، کون سا مسلمان ہے جو بدعت ہے بول کے ایک چیز کو بولے بات نہیں کرنے کو جائیں گا؟ یہ تو جاہل ہندوستان پاکستان کے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ تو بدعت ہے، میں نے خود سنا ہوا یہاں کے عربوں سے یہ بدعت ہے بولتے. ان سے پوچھے بھائی کیوں بدعت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پہنتے تھے، صحابہ تو خود پہنتے تھے، تو جو کام حضور کرتے تھے وہ بدعت کیسا ہو گئی؟ تو بولے نہیں، جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، ان کا اصول. میں نے تقریر سنی بات آپ کا ایک عرب کی، اس میں کہنے کے جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، لہذا لوگ ضروری سمجھ رہے ہیں اس کو، لہذا یہ بدعت ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے اس کو بدعت ہونے کا، داڑھی کے بدعت ہونے کا حکم مصر میں لگا ہوا ہے. مصر میں داڑھی رکھنا بدعت ہے، کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے. اور یہودیوں کی علامت مقرر کیا ہوا ہے، داڑھی رکھنا یہودیوں کی علامت بولتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک تبلیغی ہے مصر کا، بیچارہ حسام نام کا، وہ یہاں سے جب جاتا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے منڈا کے جانا پڑتا ہے، آ کے پھر رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو سارے مجھے یہودی بولتے ہیں. اور علم کو تو ہے، جہاں چاہے بگاڑ لو آپ. ان لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ چونکہ اب جس کے پاس علم نہیں ہوتا تو اس کو بدعت بھی نہیں معلوم، سنت بھی نہیں معلوم. جب میرے سامنے یہ مسئلہ آیا تو میں نے کہا کرتا پہننا کیا ہے، بنیان پہننا کیا ہے، ضروری ہے کیا؟ بھائی ضروری تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہی چھ نا یارو، ضروری تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہی چھ، اس کے بعد تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے. تو پھر آپ ہمیشہ بنیان پہن کے کیسا پڑھ سکتے نماز؟ ہمیشہ جو ہے نا کرتا پہن کے شرٹ پہن کے کیسا پڑھ سکتے نماز؟ وہ بدعت نہیں ہے، شیطان نے بہکایا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. گھٹنوں سے نیچے جب لٹک رہا ہے تو جتنا حصہ پابندی سے لٹک رہا ہے تب بدعت نہیں ہے پھر وہ. اچھا جب پکڑنے کو گئے نا تو بہت آگے تک جاتی بات، وضو کرتے نا، وضو میں ہمیشہ تین مرتبہ ہاتھ دھوتے، ضروری ہے وہ؟ کھلی کرتے، ضروری ہے وہ؟ ناک میں پانی چڑھاتے، ضروری ہے وہ؟ بھائی ضروری غیر ضروری کی تو بے حساب تفصیل ہے، مگر چھوڑا جاتا کیا اس کو؟ اب جب نہیں چھوڑ رہے آپ، پابندی سے پکڑ لیے تو ضروری سمجھ لیے، اب جب ضروری سمجھ لیے تو بدعت ہو گئی. غلطی کہاں سے ہوئی؟ جس چیز کو پابندی کی جائے اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہوئی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز پابندی سے کی جانے والی ہوتی ہے اس کا ضروری ہونا ضروری ہے، یہ غلطی ہو گئی. بعضی چیزوں کی ایک حیثیت شریعت میں مقرر ہوتی ہے لیکن کرنا پڑتا ان کو پابندی سے. ٹوپی پہننا بدعت نہیں ہے، ٹوپی نکالنا بدعت ہے، چونکہ وہ نہیں نکالا جاتا، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو نکالنا بدعت ہوا نا، نہ کہ پہننا بدعت ہوا. بدعت اور سنت ان کو معلوم ہی کیا ہوتا ہے بیچاروں کو، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کوئی بات. اصل یہاں پر یہ ہے کہ یہ آداب میں سے ہے ضرور. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ تم کیسا مسئلہ پوچھ رہے ہو بھائی، اب وہ کلنا نجد الصوبین، کیا ہم لوگ دو دو کپڑے پاتے تھے اس زمانے میں؟ یہ تو تیسرا کپڑا ہے. اگر ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے تو ایک کپڑا ہم دوسرے کو دے دینا پڑتا تھا اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور آپ ٹوپی کا مسئلہ ہم سے پوچھ رہے ہو. تو وہاں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال جواب ہوا ہے وہ شرط کے درجے میں پوچھا جا کر ہوا ہے کہ کیا اس کا پہننا نماز کے لیے ضروری ہے. اگر ایک آدمی کو میسر نہیں ہے تو بھی کیا اس کو مانگنا پڑے گا کسی سے؟ اگر ایک آدمی کے پاس نہیں ہے تو کیا اس کو خریدنا پڑے گا کسی سے؟ وہ پوچھا گیا عبداللہ ابن مسعود سے کہ جیسے وضو ضروری ہے، جیسے استقبال قبلہ ضروری ہے، جیسے جناب پاک ہونا ضروری ہے کپڑوں کا، تو کیا وہ بھی ضروری ہے؟ تب اس پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمارے زمانے میں ابتدا اسلام میں تو دو کپڑے نہیں ملتے تھے، ایک کپڑا دوسرے کو دینا ہوتا تھا، ایک کپڑا خود لپیٹ لینا ہوتا تھا، وہ کپڑا چھوٹا بھی ہوتا تھا بڑا بھی ہوتا تھا، بس سطر ڈھک جائے کسی طریقے سے، اس طریقے سے تو ہم گزارا کرتے تھے. انہوں نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا تھا کہ اگر نہ ملے کسی کو، ایسے حالات نہ ہو، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ عبداللہ ابن مسعود کے اس فتوے کا اور ان کے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنے کا ہے. نہیں کرنا کہاں سے بھائی، عبداللہ ابن مسعود خود کیا کرتے تھے؟ ننگے سر پڑھتے تھے، کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کوئی بھی ننگے سر نہیں پڑھتا تھا. تو دیکھا تو یہ جائے گا نا کہ وہ خود کیسا کرتے تھے، جو انہوں نے بتایا اس کا مطلب پوچھا جائے گا علماء سے، وہ بات کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ ادب جو ہے اس کا بڑا مقام ہے اسلام میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام تو پورا ادب ہی کا نام ہے اصل دیکھا جائے تو. انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے دیکھا کہ اسلام کا ایک سلوس ادب ہے، پھر میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ اسلام کا آدھا حصہ ادب پر مشتمل ہے، پھر میں نے اپنے غور و فکر میں اضافہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ دو سلوس اسلام کا ادب ہے، پھر میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ اسلام پورا ادب پر ہی رکھا ہوا ہے. ادب بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہاں پر موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، بے شک آپ ایسی وادی میں ہیں، ایسے میدان میں ہیں جو کہ مقدس ہے اور اس کا نام طوا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، میں نے تمہیں چنا ہے، وانا اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں نے پیغمبر بنا لیا تم کو. اس سے علماء کرام نے اس بات کو نکالا ہے کہ پیغمبری جو ہے وہ چننے کا نام ہے، وہ کمائی کا نام نہیں ہوتا. پیغمبری آدمی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. کوئی بھی پیغمبر اپنی کوشش سے، محنت کر کے، عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے حاصل کر لے، جیسے ولایت کے درجے ہوتے ہیں ویسے پیغمبری کے درجے نہیں ہوتے. پیغمبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، منتخب کی ہوئی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جب چنتے ہیں تو ایسے ہی بندے کو چنتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے اور ان کا علم تو پورا ہے. اسی لیے ان سے منتخب، انبیاء کے منتخب ہونے کی وجہ سے اور وہابی وہ مرتبہ ہونے کی وجہ سے، قصبی کمائے جانے والا مرتبہ نہیں ہونے کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء معصوم تھے. چونکہ غیر معصوم کو چننے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، غیر معصوم کو کیوں چنا جائے گا، معصوم کو چنا جائے گا. فاستمع لما یوحى، غور سے سنو اس چیز کو جس کی وحی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انا اخترتک، میں نے تمہیں چنا ہے، فاستمع لما یوحى، سنو تم غور سے اس کو جس کی وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے. یہاں لا الہ الا اللہ نہیں کہا، چونکہ خطاب براہ راست ہو رہا ہے، انا ربک فرما کر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ کلام براہ راست ہوا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت کا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا ہے بلا واسطہ، اور اللہ کا کلام سنا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ اننی ان اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تین چیزوں کا حکم دیا، ایک تو الوہیت کا علم دیا گیا، جس کا مطلب امام رازی نے لکھا ہے کہ سب سے بنیادی علم جو ہوتا ہے علم الاصول اور علم العقائد ہے. ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلام بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے. پہلے آدمی کو عقیدے صحیح کرنے ہوتے ہیں، اور عقیدوں میں توحید کا عقیدہ سب سے بنیادی مرکزی عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا عقیدہ، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی غیر ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جائز ہو جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. لائق عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے طریقے، جان سے، مال سے، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے ہیں، وہ سارے کے سارے طریقوں میں سے پورا یا اس کا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے غیر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. جو ما سوى اللہ ہے اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ عقیدہ رکھنا اور نہ کرنا. عقیدے کے اعتبار سے یہ ہے کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور کرنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ کام کرنا بھی نہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، لیکن وہی لوگ پھر بزرگوں کے مزار پہ، انبیاء کے مزارات پہ، کسی اور جگہ پہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، جانور بھی ذبح کر رہے ہیں، اور پوچھے وہ تو بولتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت. عقیدے میں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، لیکن عبادت کے جو کام ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تعظیمن کرتے ہیں. جیسے عقیدے میں ایسا رکھنا جائز نہیں ہے، عمل میں ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر عقیدے کے ساتھ وہ عمل ہوا تو وہ شرک ہوتا ہے، اگر عقیدے کے بغیر وہ عمل ہوا تو وہ مشابہ شرک ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے. دونوں میں حکم کا فرق ہے تھوڑا سا. اسی وجہ سے قبروں کا طواف حرام ہے. اگر طواف کے قابل سمجھ کے کر رہے ہیں، جیسے نفع اور ضرر کا مختار سمجھنا قابل ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، پھر وہ شرک بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. یہ بدعت نہیں کہلاتا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ بدعت نہیں کہلاتا، یہ حرام کہلائے گا یا شرک کہلائے گا. بدعت تو ان نیک کاموں کو کہتے ہیں کہ جن کی شکل نیک ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہیں، یہ بدعتوں میں سے نہیں ہوتے. بدعتیں وہ ہیں جن کے اندر کام جو ہے نا برا نہیں ہوتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے وہ، اور صحابہ کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا وہ، اور اس کے ساتھ عقیدہ ہو گیا کہ یہ دین کا عمل ہے، پھر وہ بدعت ہوتا ہے. اور یہ تو حرام ہے. اللہ کے ساتھ خاص ہے طواف بیت اللہ کے ساتھ، سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، قربانی اللہ کے ساتھ خاص ہے، نظر اللہ کے ساتھ خاص ہے، ذبح اللہ کے ساتھ خاص ہے، اعتکاف اللہ کے ساتھ خاص ہے، حج اور عمرہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے. تو اللہ نے سب سے پہلا جو علم ہے جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، ایمان شروع ہوتا ہے، وہ توحید کا علم ہے، عقیدوں کا علم ہے، علم الاصول کہلاتا ہے وہ. پھر اس کے بعد علم العبادت ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے. پھر عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. اس ترتیب سے اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ الہ نہیں ہے. الہ جو ہے ترجمہ اس کا کرتے ہیں لائق عبادت نہیں ہے بلکہ، لیکن یہ اس کا اصلی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا استلزامی ترجمہ بولتے ہیں، یعنی سمجھ میں آنے کی سہولت کے لیے کرتے ہیں. میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے الہ کو الہ ہی بولیں گے آپ، مگر خود الہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر 100% ڈیپینڈ ہوا جاتا ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا کوئی. اور الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت کو پہچاننے میں حیرانی ہوتی ہے. اور الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا بھی کرے، مالک بھی ہو، ربوبیت بھی کرے، حکم بھی چلائے اپنا، فیصلہ اسی کا ہو، خالق ہو، مالک ہو، حاکم ہو، رب ہو، تو وہ الہ ہوتا ہے. الہ جو ہے نا ایک لفظ ہے جو اپنے بہت سی صفات کے مجموعے کے بعد بنتا ہے وہ لفظ. تو اس لیے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اصل ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انا، میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. مگر جو الہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہوتی، اس لیے ترجمے کی سہولت کے لیے کہتے ہیں کوئی لائق عبادت نہیں. الہ کے معنی عبادت کے نہیں ہوتے، الہ کے معنی لائق عبادت کے بھی نہیں ہوتے. تو ترجمہ جو ہے وہ اس کا استلزامی کہلاتا ہے. تو وہاں وہ مضمون ہے کہ جب الہ کا لفظ بولا جائے تو ایک مسلمان کے ذہن میں ہو کہ الہ کہتے کس کو ہیں، الہ کی شان کیا ہے، الہ کی صفات کیا ہیں. اور تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سمجھ میں آتی بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنا علم چاہیے، جتنی قدرت چاہیے، جتنی ربوبیت چاہیے، خالقیت چاہیے، مالکیت چاہیے، حاکمیت چاہیے، تصرف و تدبیر چاہیے، مصلحتوں کا جاننا ہو، جو چیز مخلوق کو ضرورت ہے جن چیزوں کی ربوبیت کے واسطے، وہ اس کے خزانے میں ہو، پھر وہ اس کو پہنچانے پر قادر بھی ہو، پھر وہ اس کا ارادہ بھی کر سکے، پھر وہ اس کی مصلحتوں کو جان بھی سکے جس کی چیز ہے، اور وہ ایک نہیں ہے بلکہ سب کی ہو. یہ اتنا لمبا چوڑا کام ہے کہ کسی پیر پیغمبر کے قابو کی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی جن فرشتے کے قابو کی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی بھی مخلوق کے قابو کی چیز نہیں ہوتی. الہ بننا، اگر تھوڑا سا بھی کسی پر الہ کھل جائے کہ الہ کہتے کسے ہیں، تو وہ اس کا ذہن وہ شہادت دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، گواہی دینے کی پوزیشن میں کہ الہ تو اللہ کے علاوہ کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے. کوئی پیغمبروں میں کسی مرتبے کا پیغمبر نہیں بن سکتا، ولیوں میں کسی مرتبے کا ولی نہیں بن سکتا، جنات میں کسی درجے کا جن نہیں بن سکتا، ملائک میں کسی درجے کا ملک نہیں بن سکتا، فرشتہ نہیں بن سکتا، کوئی مخلوق میں یہ بات ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ الہ بنے. مخلوق اور الہ جو ہے نا بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. جو الہ ہوتا ہے وہ مخلوق ہو نہیں سکتا، جو مخلوق ہو وہ الہ بن ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ بہت بنیادی ہے، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے ہونے کا اور اللہ کے ایک ہونے کا اور اللہ کے الہ ہونے کا، الہ واحد ہونے کا، یہ عقیدہ سب سے مرکزی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا لا الہ الا انا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لائق عبادت ہیں، چونکہ وہی الہ ہے، لہذا اللہ پاک کی عبادت کرو. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کرو، لذکری میری یاد کے لیے. لذکری کی تفصیل میں کئی باتیں بتائی جاتی ہیں، عام طور پر یہ ہے، سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ یاد کا مجموعہ ہے، بلکہ وہ یاد کا خلاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے علاوہ کوئی دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پورے جسم سے، پورے وجود سے، پوری روح سے ہونا پڑتا ہے، اسی لیے تب وہ نماز نماز بنتی ہے. اس میں دل کو بھی برابر شریک ہونا پڑتا، بلکہ وہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، نیت سے نماز شروع ہوتی ہے، نیت تک کا تعلق دل سے ہے. تو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، کبریائی ہو، بڑائی ہو، عبادت کا تصور ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نیت کرے کہ میں عبادت بھی کر رہا ہوں تو کون سے وقت کی عبادت کر رہا ہوں، کون سا وقت کا کام میں انجام دے رہا ہوں، وہ ہونا ہے. پھر اس کے بعد زبان کو مشغول رکھنا ہے شروع سے لے کے آخر تک، پھر پوری باڈی کو مشغول رکھنا ہے. اور وہ سالٹ ایسا کام ہے نماز کے ہو نماز کا کہ جب تک نماز پوری نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اور کام نماز کے خلاف کا کر نہیں سکتا بندہ، حتیٰ کہ جو جائز کام ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. نماز میں نماز کا ہی کام ہے، کسی اور عبادت میں نہیں ہے یہ شان، جو اللہ کے ذکر والی بات ہے خاص. روزے میں آپ کھا نہیں سکتے لیکن پکا لے سکتے ہیں کھانے کے واسطے کہ بھائی افطار میں کھانا ہے. حج میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے لیکن حج ختم ہونے کے بعد میں پہننے کے واسطے سی لیتے بیٹھ سکتے. حج میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے مگر میں سی رہا ہوں. نماز میں کھا نہیں سکتے تو پکا بھی نہیں سکتے، نماز میں بات نہیں کر سکتے، نماز کے منافی کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا، نیک کام نہیں کیا جا سکتا، وہ جو نماز سے متعلق نہیں ہو سکتا. آپ اچھا ہی کام، خیرات نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، امر بالمعروف نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، کتاب نہیں پڑھ سکتے، ایون قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن دیکھ کے پڑھنا نماز کے عملوں میں شمار نہیں ہوتا. یہ اصل ریزن ہے جو ہماری فقہ میں جو مسئلہ ہے نا، کہ اگر نماز میں قرآن شریف دیکھ کے پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، بول نہ دیکھ کے پڑھے تو ہوتی، نہ کوئی دیکھنے والا پیچھے سے بولے تو ہوتی، پوری نماز سب کی ٹوٹ جاتی. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تراویح ہو کیا غیر تراویح ہو، کسی آدمی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ نماز میں، نہ حافظ کو ہوتی کہ وہ دیکھ کے پڑھے، نہ پیچھے کسی مقتدی کو ہوتی کہ وہ دیکھ کے پڑھے. پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی، نہ فرض ہوتی، نہ واجب ہوتی، نہ کوئی نماز ہی نہیں، چونکہ نہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ نماز کا عمل نہیں ہوتا. اصل اعمال صلات میں سے ہونا وہ جو کر رہے ہیں آپ، پھر اس کے ساتھ عمل کثیر الگ سے شامل ہو جاتا ہے، نماز کا عمل نہیں ہے جبکہ آپ کا کوئی عمل شریک نہ ہو رہا ہو. اور اگر اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ کا عمل ہے، بند کرنے کا، کھولنے کا، ورق پلٹنے کا، یہ وہ، تو وہ دوسری چیز ہے جو نماز کے خلاف شریک ہو رہی ہے، شامل ہو رہی ہے اس میں، نماز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی وجہ سے اگر کوئی پیچھے سے نماز قرآن پاک دیکھ رہا ہے، اس نے لقمہ دے دیا ہمارے حافظ کو، تو حافظ کو لقمہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی نماز تو گئی. اگر وہ لقمہ لے لے گا تو خارج صلاۃ والے کا لقمہ لینے سے داخل صلاۃ والے کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ امام کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. پہلے ہی سب اعلان کر کے بتا دینا کہ بھائی ہماری یہ فقہ ہے، ہمارے علماء کی تحقیق یہ ہے اس معاملے میں، ہماری نماز نہیں ہوتی، لہذا کسی کو اجازت نہیں ہے، بعد میں بولو اگر بولنا ہے تو. اور اگر آپ حافظ ہیں تو ٹھیک ہے، نماز میں سے بول سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ نماز کے اندر رہ کے نماز میں لقمہ دینے کی اجازت ہے، تو پھر وہ تو اجازت دی جا سکتی ہے. منافی عمل کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز کی شان ہی یہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اس ذکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے رکھا ہے کہ پوری عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے، پھر پورے مجموعے کو، انسان کے پورے مجموعے کو عبادت میں انوالو کیا گیا ہے. پہلے آسمان والوں کی، دوسرے آسمان والوں کی، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتواں آسمان والوں کی عبادتوں کا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ بنا کے نماز دی گئی ہے. اور پھر مخلوقات میں جو جھک کے چلنے والے ہیں، دو پیروں سے یا چار پیروں سے چلنے والے ہیں، جو پوری طرح پیٹ کے بل چلنے والے ہیں، جو کھڑے ہونے والے ہیں، جو درخت ہیں، جو بیل ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو دریا ہیں، جو حرکت کرنے والے ہیں، ان سب کی عبادتوں کو شامل کر کے نماز بنائی گئی ہے. اس لیے نماز میں ایک آدمی بظاہر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پورے کائنات کی عبادت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. اس میں پوری کائنات کی عبادتوں کا مجموعہ ہے جو نماز کی شکل میں امت مسلمہ کو دیا گیا ہے. ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے نہیں کر رہے ہم یہ کام، بلکہ سب کو ملا کے کر رہے ہیں، سب کو شامل کر کے کر رہے ہیں، سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، سب کی نمائندگی میں کر رہے ہیں. میں نے سنایا تھا پرسوں، اسی لیے ہم ایاک نعبد بولتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کی عبادت کرتے ہیں. بھائی آپ تو اکیلے پڑھ رہے ہیں، یہ بولو اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. گرامر کے اعتبار سے اگر میں کر رہا ہوں بولنا تو الف لگتا ہے، ہم سب کر رہے ہیں بولنا ہے تو نون لگتا ہے. آپ تنہا نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، یہی بولتے ہیں آپ کے نعبد. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگے، تو یہ نون کیا ہے؟ اس میں سے علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ اصل میں خاص یہ ہے کہ یہ مجموع العبادات ہے اور مجموعۃ العابدین ہے، تمام عبادت کرنے والوں کا مجموعہ ہے اور تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، جس کی ترجمانی خلاصۃ المخلوقات، ساری مخلوقات میں جو افضل ترین مخلوق ہے انسان، اس کو پوری کائنات کی ترجمانی کے طور پر یہ عمل دیا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ان ساعت آتیت نکاد اخفیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کی کوشش کا. مجازات کو بیان، ظاہر ہے کہ جب نماز اللہ کی الوہیت کا بیان ہوا، عبادت کا حکم ہوا، نماز کا حکم ہوا، تو کیوں ہے بھائی؟ پڑھنے والے کو کیا ملے گا، نہیں پڑھنے والے کو کیا ملے گا، سب برابر تو ہی رہیں گے. ایک آدمی بیچارہ دن میں 5 مرتبہ جھکماری کر رہا، آ رہا جا رہا، سارا ڈسٹرب کر رہا، آرام لینے کا صحیح موقع اس کو نہیں مل رہا، کبھی چانس رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، حالات کبھی موافق رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے، لیکن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور ایک مست ہے، عمر گزر گئی کبھی نماز کا نام نہیں لیا، اور دونوں کا انجام ایک ہی ہو، دونوں جنت میں جا کے مزے کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوں گا؟ یا دونوں کو جہنم میں بھیج دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں فرمانے والے ہیں. اس لیے اللہ نے فوراً مجازات کا بیان کیا. کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر نفس کو اس کی کوشش کا. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردا، تمہیں نہ روکے اللہ پاک کی عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ واحد قرار دینے سے وہ آدمی جو ایمان نہیں رکھتا ہے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ بےمانوں کی طرف سے، غیر مومنین کی طرف سے تم کو تمہارے عقیدوں میں، تمہارے اعمال میں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں، تم کو رکنا نہیں ہے. فلا یصدنک عنہا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خود تو تم اگر نہیں سوچو گے ایسا، لیکن کوئی تمہیں دوسرا سجوا سکتا ہے ایسا. خود تو تم نہیں کرنا چاہو گے علم آ جانے کے بعد، لیکن کوئی دوسرا کروا سکتا ہے، اور یہ تمہارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، نظر نہیں آنے والا، شیطان جن کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نفس، جس کو کہتے ہیں، اور نظر آنے والے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، انسان کے علاوہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو لا یؤمن ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ تمہیں روکے نہیں اس سے، اور جو اپنی خواہش کی اتباع کرنے والا ہو وہ نہ روکے. دو آدمی روکتے ہیں، ایک ایمان والا جو نہیں ہے وہ، اور ایک جو خواہشات کا پیروکار ہے، خواہشات پر چلنے والا ہے، علم پر نہیں چلتا، خواہش پر چلتا ہے، اپنی چاہت پر، اپنے دل کی منمانی پر، وہ تمہیں روکے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ روکے نا تم کو ان کاموں سے. فتردا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی ایسے ہی برباد ہو جاؤ گے جیسے وہ برباد ہو رہا ہے. فتردا، تردا جو ہے دال سے، واد سے نہیں ہے، اسی وجہ سے واد اور دال الگ الگ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین نہیں ہوتا وہ، اس کا مخرج ہی نہیں ہے وہ، اس کا مخرج مشابہ ہے ضا کے، طا کے بعد میں جو ضا ہے نا، اس کے مشابہ ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں قراءت کی تجوید کی، ہمارے پاس سے باداب تھا مدرسوں کی طرف سے امام الحرمین کو ایک لیٹر گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ حضرات جب ضالین کہتے ہیں تو یہ دال سے مشابہ لفظ نکلتا ہے، ضا سے مشابہ نہیں نکلتا، جبکہ کتابوں میں یہ ہے، آپ ہی کے اساتذہ، آپ ہی کی زبان ہے، آپ ہی کی لغت ہے، سارے قراء یہ لکھتے ہیں کہ یہ دال سے مل کر کبھی نہیں نکلنا چاہیے، یہ ضا سے مل کر نکلنا چاہیے، مانا اس کو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حرم مدنی والوں نے بھی اس کو چینج کیا تھوڑا سا، ان کے اندر ضا سمجھ میں آتا ہے، اور حرم مکی والے کیا کرتے، کبھی نکالتے کبھی نہیں نکالتے، کبھی ضالین بول دیتے کبھی ضالین نکالتے، ہے وہ ضالین اصل میں، کیونکہ وہ اب جیسے فطر وا ہے، فطر وا کے معنی تو خوش ہونے کے ہیں، اور فطر دا جو دال سے ہے اس کے معنی برباد ہونے کے ہیں، اور اگر وا کو آپ دال بول رہے ہیں، فطر دا بلکہ آپ وا کے معنی میں لے کے فطر دا بول رہے ہیں، تو پھر کیا نکلا وہ؟ خوش ہونے کے معنی کہاں نکلے، تو برباد ہونے کے معنی نکلے. ولد والین الگ ہے، ولد والین الگ ہے، ولد والین اگر آپ بولتے ہیں تو دال تو دلالت کرنے والا، ترجمانی کرنے والا ہے، وال کے معنی گمراہ کے ہیں، دونوں کے معنی میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے یہاں پہ فطر دا دال سے ہے، یہ واب سے نہیں ہوتا، لیکن فطر دا اگر پڑھیں گے، فطر دا را موٹا بھی ہوتا ہے، مفخم ہوتا ہے، فطر دا تو سمجھ میں، جس کو دالین دالین سننے کی عادت ہے وہ یہی سمجھے گا کہ فطر دا وہ ہوتا، وہ دا ہے شاہ جی، وہ دال نہیں ہوتا یہ، بلکہ وہ وہاں پہ دالین پڑھنا غلط ہے، وہ اس کا مخرج ہے کہ داڑ جو ہوتا ہے سیدھی طرف کا داڑ اور یا بائیں طرف کا داڑ، داڑ کا کنارہ اور زبان کے بازو کا کنارہ، زبان کا سامنے کا کنارہ نہیں، زبان کے بازو کا کنارہ اور داڑھ کا کنارہ، وہاں رکھ کے نکالنے کا ہے وہ، اس کا مخرج وہ ہے، اور اسی وجہ سے پورے حروف میں سب سے مشکل مخرج واد کا ہے، سب سے مشکل ترین مخرج، جو عام طور پر کسی دوسری لینگویج میں نہیں پایا جاتا، ہماری اردو میں نہیں پایا جاتا، صرف عربی کی خصوصیت ہے، اور عربی میں مخرج کے اعتبار سے معنی ہے، اسی وجہ سے حروف کو مخرج سے نکالنا فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ویسا نہیں، یہ سیکھنا فرض ہوتا ہے سارے مسلمانوں پر، عجمیوں پر بھی اور عربیوں پر بھی، سب پر یہ ہے کہ حروف عربی کا اس کے اپنے صحیح مخرج سے نکلے۔ والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجوید القرآن فهو آثم، تجوید کے مطابق حروف کو نکالنا ضروری ہے، جو آدمی ایسا نہ نکالے وہ گنہگار ہوتا ہے، اس کو گناہ ہوتا ہے۔ کوشش کرنا بہت ضروری ہے کہ 28 حروف میں سے 15 حروف تو ایسے ہیں جن کو مخرج خاص نکالنا نہیں پڑتا، کاف ہے، لام ہے، نون ہے، میم ہے، واؤ ہے، با ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، دال ہے، را ہے، اصل تو نکالنے کے لیے 8-10 حروف ہیں، ان 8-10 حروف کو کسی استاد کو پکڑ کے مشق کر لینی چاہیے۔ تو واد کی مشق جو ہوتی ہے نا وہ مشکل ترین ہوتی ہے، لیکن مشق سے سب چیز آسان ہوتی ہے، کر لینا چاہیے۔ یہاں اس پر یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردا، کہ آپ کو نہ روکے، اور موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں، خطاب میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتار کے بتا دیا گیا، پھر امت کو، پوری انسانیت کو بتا دیا گیا۔ مضمون اس کا سب کے لیے عام ہوتا ہے، مورد خاص ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے فقہ کا، وہ یہ ہے کہ کوئی خاص بات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی تو کسی خاص پس منظر میں کسی کے لیے بیان کی گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو مضمون ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خصوص مورد، اور مضمون کا عام ہونا وارد ہونے کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے خاص ہے وہ، لیکن بات کے اعتبار سے عام ہے وہ۔ لیکن کہیں کہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مورد بھی خاص ہے، بات بھی خاص ہے، اور یہ ہے کہ اس کا مورد خاص ہے لیکن بات عام ہے۔ تو یہاں پر ایسی یہ بات کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ مخاطب ہیں، جس وقت ان کو پیغمبری دی گئی اس وقت کی یہ بات ہے، لیکن بات تو عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الہ الوہیت کا مضمون، عبادت کا مضمون، نماز کا مضمون عام ہے، اور ان تین چیزوں سے نہ روکے آدمی کو، وہ آدمی جو کہ ایمان نہیں لایا ہے، اور وہ آدمی جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا ہے، اگر اس کے روکنے پر کوئی رک گیا، اس کی بات مان لیا کسی نے، فتردا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، دو معجزے خاص مزید، یہ تو کچھ معجزہ تو ان کے ساتھ پیش آئے اس موقع پر، اور دو معجزے ان کو اس موقع پر دیے گئے، ایک عصا کا معجزہ اور ایک جو ہے ید بیضا کا معجزہ، ان دو معجزوں کا ذکر ہے۔ پھر فرعون کی طرف تبلیغ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے تلاوت کی تھی پہلے معجزے کے ختم تک، لیکن موقع نہیں رہا، وقت ہو گیا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوبارہ ذکر کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کو نفع کا ذریعہ فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی غلط بات کے کہنے سے، غلط بات کے سنانے سے مولا حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ گمراہ ہونے سے، گمراہ کرنے سے حفاظت فرمائیے، بچل جانے سے، پھسل جانے سے اور پھسلانے سے کسی کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ قرآن اور حدیث کی صحیح فہم ہمیں عطا فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کا نور عطا فرما دیجیے، قرآن اور حدیث والے مضامین ہم پر کھول دیجیے، جس طرح کی زندگی آپ کو پسند ہے مولا وہ اس کی حقیقت ہمیں سجھا دیجیے، بتا دیجیے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری توحید میں کمال پیدا فرما دیجیے، عبادت کا داعیہ اور جذبہ اور شوق پیدا فرما دیجیے، نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما دیجیے، سعادت کو مقدر فرما دیجیے، ہمارا نصیبہ نیک فرما دیجیے، ہم کو باادبوں میں شمار فرمائیے، بے ادبوں میں شمار نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرمائیے، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں اپنے فضل سے دور فرمائیے۔ یا اللہ جن تکلیفوں میں ہم ہیں ان سے نجات مرحمت فرمائیے، اور جو تکلیفیں ہم تک ابھی نہیں پہنچیں ان سے حفاظت ہی فرمائیے۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، قرضوں کو ادا فرما دیجیے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، رزق اور اسباب رزق کو وسیع فرما دیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، ابتلاعات سے حفاظت فرمائیے، جان اور مال کی آفتوں سے حفاظت فرمائیے، دین پر آنے والے فتنوں سے خصوصیت سے، چاہے وہ علم کی لائن سے ہوں یا عمل کی لائن سے ہوں، ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، دستگیری فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، آخرت کی تمام عقبات اور گھاٹیوں میں یا اللہ ہماری بھرپور مدد فرمائیے، تمام مراحل میں کامیابی کے ساتھ میں آسانی سے نکال دیجیے، اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اور جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
برحمتك يا ارحم الراحمين.